الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی رو نمبر 22 کے آخر میں چند بڑے بڑے گناہوں کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے، جس میں 26 گناہ بیان فرمائے ہیں، جن کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اس روح کے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی فضیلت اور توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہے. کیونکہ ہمارے سارے گناہوں کا علاج توبہ ہے. گناہ ہماری روحانی بیماری ہے اور توبہ اس کا علاج ہے، اور یہ ایسا بہترین علاج ہے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد گنہگار ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. چنانچہ حضرت نے یہی فضیلت یہاں بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں، جو گناہ صادر ہوئے ہیں ان سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوں آخر وہ محدود ہیں, ان کی ایک حد ہے. لیکن اللہ تعالی کی رحمت, مغفرت اور توبہ قبول کرنے کی کوئی انتہا نہیں, وہ لامحدود ہے. تو پھر آدمی اپنے محدود گناہوں کی وجہ سے کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے اور کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ گناہ ہونے کا اندیشہ ضرور ہے, خطرہ ضرور ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہیں کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے, جیسے کبھی بخار آ گیا, کبھی نزلہ ہو گیا, کبھی کھانسی ہو گئی, کبھی جسم کے کسی حصے میں درد ہو گیا, تو آدمی علاج کرتا ہے اور عام طور پر ٹھیک ہو جاتا. تو کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آئندہ نزلہ نہیں ہوگا, آئندہ بخار نہیں ہوگا, آئندہ کھانسی نہیں ہوگی, آئندہ درد نہیں ہوگا, کسی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. صحت ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ بیمار ہونے کا خطرہ رہتا ہی رہتا ہے اور ہوتے ہی رہتا ہے. ایسے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ ہونے کا خطرہ تو موجود ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان بھول چوک کا اور خطا کا پتلا ہے. تو جیسے آئندہ بیمار ہوں گے تو دوا کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, ایسے اگر آئندہ بھی خدا نہ خواستہ ہم سے گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور پھر روحانی طور پر ہم صحت یاب ہو جائیں گے. تو اس لیے کسی بھی گنہگار کو اپنے گناہوں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں تو بڑا گنہگار ہوں, اب میری تو بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں جان جان کر گناہ نہیں کرنے چاہیے, دید دانستہ گناہ نہیں کرنے چاہیے. توبہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے, یہ مطلب نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے رات میں توبہ کر لو, دن میں توبہ کر لو, صبح توبہ کر لو, شام توبہ کر لو, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر آدمی سچی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کے, گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا نام ہے. گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, دونوں ہی اللہ تعالی کی نافرمانی کے نام ہیں, دونوں ہی اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے کا نام ہے. اور دونوں ہی گناہ دونوں ہی قسم کے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد گناہوں کی دو قسمیں. ایک گناہ تو وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے, بندوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہ کبیرہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ایسے رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. اگر کوئی بلا عذر شرعی رمضان شریف میں روزے نہ رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بڑا گناہ کیا. تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق بندوں سے بھی, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے. جیسے ناحق کسی آدمی کو مارا. اب ناحق کسی انسان کو مارنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور بندے کے ساتھ زیادتی بھی ہے. یہ کسی سے پیسے لے کر پیسے چھین کر کھا لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. اور جس بندے کے پیسے تم نے چھینے ہیں, اس کو ستایا ہے, اس کو پریشان کیا ہے, یہ بندے کی بھی حق تلفی ہے. دونوں قسم کے گناہوں سے توبہ کا طریقہ الگ الگ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ساتھ جس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اس میں 3 باتیں ضروری ہیں. جب کوئی بندہ 3 باتیں اختیار کر لے گا تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. نمبر 1, جو اس نے گناہ کیا ہے دل میں اس پر شرمندہ اور نادم ہو, اپنے دل میں شرمندہ ہو کہ میں نے بہت برا کیا اور میں نے بڑا گناہ کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت بری بات ہے یہ تو. نمبر 2, فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دو, فی الحال چھوڑ دو. گناہ بھی کرے اور استغفر اللہ بھی پڑھے اس کا فائدہ نہیں. اور تیسرے, آئندہ اس گناہ قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کرے. مثلا یہی کہ اس نے نماز قضا کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے, تو ایک تو اپنے دل میں نادم ہو کہ بھائی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, اس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی, بہت بڑا گناہ کیا, بہت برا کیا, مجھے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, دل میں شرمندہ اور نادم ہے. اور فی الحال نماز پڑھنا شروع کر دے, فی الحال نماز شروع بھی کر دے. تیسرے, ایک آئندہ پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا, رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا, زکات نہیں چھوڑوں گا, ادا کروں گا. تو یہ 3 باتیں کوئی جمع کر لے گا تو جن گناہوں کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. چاہے کتنے بڑا گناہ ہو, چاہے کتنے چھوٹا گناہ ہو, ان 3 شرطوں کے ساتھ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے, جس کی میں نے ابھی مثال دی کہ ناحق کسی کو مارا, کہ کسی کے پیسے چھین لیے, کسی کی زمین کا قبضہ کر لیا, کسی کے مکان کا قبضہ کر لیا, کسی کے پلاٹ کا قبضہ کر لیا اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا, تو یہاں پہلی 3 چیزوں کے بعد چوتھی چیز بھی ضروری ہے. پہلی 3 باتیں یہاں بھی ضروری ہیں کہ اپنے دل میں شرمندہ ہو اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ بھی دے اور آئندہ بھی اپنے دل میں یہ سوچے کہ بھائی آئندہ میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کے پیسے نہیں چھینوں گا، کسی کی زمین پلاٹ پہ قبضہ نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو ماروں گا نہیں، اور پھر جس بندے کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے. اگر پیسے چھینے ہیں تو جا کر کے اس کو پیسے دے اور اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں نے تمہارے پیسے چھین لیے تھے، تم کو میں نے تکلیف پہنچائی، اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، اور لو بھائی یہ تمہارے پیسے. مارا ہے تو اسے کہو بھائی تم اپنا بدلہ لے لو. اگر تم جتنا میں نے مارا تھا تم بھی مجھے مار لو، میری کمر حاضر ہے، تم اپنا بدلہ لے لو، یہ اللہ کے لیے معاف کر دو. زمین قبضے میں لی ہے، پلاٹ قبضے میں لیا ہے، دکان کرائے پہ لی تھی، مالک بن کے بیٹھ گیا، مکان کرائے پہ لیا تھا، مالک بن کے بیٹھ گیا، تو بھی اب واپس کرے. اور مالک بن بیٹھنے کی وجہ سے جو مالک پریشان ہوا اس سے کہے ہوئے آپ بہت پریشان ہوئے میری وجہ سے، میں اس کی بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اب اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دو. جب صاحب حق معاف کرے گا تب اس کی توبہ مکمل ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی توبہ پوری ہوگی اور مقبول ہوگی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی توبہ نامکمل رہے گی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تین شرطیں ہیں اور کسی بندے کی حق تلفی کے اندر چار شرطیں ہیں. جب کوئی ان چاروں شرطوں کو پورا کر لے گا تو بھئی وہ گناہ معاف ہو جائے گا. بندے کا حق مارا ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا اور وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. مگر ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں پر، وہ بھی توبہ ہی سے متعلق ہے، کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض اور حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں. سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی تھی، چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، چاہے اس کا تعلق بندوں سے ہو، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے. لیکن جو حقوق ہیں اور جو فرائض واجبات ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے ہیں. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثلا ایک آدمی نے 10 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، زکات بھی نہیں دی، گنہگار ہے نا یہ. اب 10 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں، اور میرا انتقال ہو گیا تو میرے کیا انجام ہوگا. اب اس نے توبہ کی، تو 10 سال تک نماز قضا کرنے کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی. 10 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، 10 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے، 10 سال کے مال زکات کی زکات ادا کرنی پڑے گی. توبہ کرنے سے زکات معاف نہیں ہوگی، روزے معاف نہیں ہوں گے، نمازیں معاف نہیں ہوں گی. نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، روزے نہ رکھنے کا گناہ معاف ہوگا، زکات نہ دینے کا گناہ معاف ہوگا، کیونکہ زکات نہ دینے کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا وبال ہے. رمضان کے روزے رکھ کر بلا عذر نہ رکھنے کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے. نمازیں نہ پڑھنے کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے. توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن نمازیں سب پڑھنی ہی پڑیں گی. لہذا جو بعضوں کا خیال ہے کہ بھائی توبہ کر لو جب گناہ معاف ہوگا تو نماز بھی معاف ہوگی، بالکل غلط ہے یہ. لہذا جن لوگوں نے بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک بہت سی نمازیں نہیں پڑھی، یا رمضان کے روزے کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے، یا بالکل رکھے ہی نہیں، یا زکات فرض تھی لیکن زکات ادا نہیں کی، اور اب وہ توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ جتنی نمازیں ان کا حساب لگائیں کتنی نمازیں، اور وہ ساری قضا نمازیں پڑھیں، جتنے روزے نہیں رکھیں وہ سارے روزے بھی رکھیں، جتنی زکاتیں نہیں تھیں ان سب کے وہ سب زکات بھی اپنی ادا کریں. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے, فرائض و واجبات معاف نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی کسی آدمی کو گالی بک دی, کسی کو بلا وجہ مار دیا, کسی کا بیجا مذاق اڑا دیا اور اس کی بے عزتی کر دی, یا کسی کے پیسے کھا لیے, یا کم تول کر دیا, کم ناپ کر کے دیا, کم گن کر دیا اور خریدار کو پتہ نہ چلا, پیسے پورے لے لیے. یہ جیسے میں نے مثال دی, کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, اور اب اس نے توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو جائے گا, وہ بندے کا حق معاف نہیں ہوگا. جس بندے کو ستایا ہے, گالی بکی ہے, مارا ہے, اس کو جب تک آپ بدلہ نہیں دو گے یا اس سے معاف نہیں کراؤ گے, اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. پیسے کھائے ہیں تو جب تک آپ پیسے نہیں ادا کرو گے, یا جس کے پیسے ہیں وہ معاف نہیں کرے گا, تو معاف نہیں ہوگا, وہ حق باقی رہے گا اس کے دن. جس کی زمین قبضے میں لی ہے یا جس کا کیا کہتے ہیں دکان پہ قبضہ کیا ہے, وہ اگر نہیں ادا کرو گے تو بھائی توبہ کرنے سے وہ حق معاف نہیں ہوگا, وہ دینا ہی پڑے گا. دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں دینا پڑے گا, اور آخرت کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی سنگین ہے. اس لیے کہ یہاں تو پیسوں سے حساب ہو سکتا ہے, یہاں تو سارا حساب کتاب پیسوں سے ہو جائے گا. آخرت میں نہ روپے ہوں گے, نہ پیسے ہوں گے, نہ زمین ہوگی, نہ مکان ہوگا. تو جس کا حق مارا ہوگا وہاں پر تو اس کے حق کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی, وہ سارا حساب کتاب نیکیوں سے ہوگا. جس جس پر ظلم کیا ہوگا, جس جس کو ستایا ہوگا, جس جس کو مارا ہوگا, جس جس کا ناک کھایا ہوگا, سب کے بدلے وہاں پر نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر اتنی نیکیاں نہیں ہوئی تو پھر جتنا ظلم کیا ہے, جتنی زیادتی کی ہے, جتنا ستایا ہے, جتنی اکتلفی کی ہے, اتنے ہی صاحب حق کے گناہ اس کی گردن پہ ڈال دیے جائیں گے, اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ تم جانتے ہو حقیقی مفلس کون ہے, حقیقی فقیر جانتے ہو کون ہے؟ حضرت کے حضور آپ بتا, ہم تو فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو. فرمایا تو دنیا کے اعتبار سے فقیر ہے, آخرت کے اعتبار سے اصل فقیر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا. یعنی اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی, بہت سارے روزے رکھے ہوں گے, زکاتیں دی ہوں گی, حج کیے ہوں گے, عمرے کیے ہوں گے, تسبیحات پڑھی ہوں گی, تلاوتیں کی ہوں گی, دعائیں مانگی ہوں گی, نفلیں پڑھی ہوں گی, صدقہ خیرات کیا ہوگا, تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو دوسری طرف اس نے دنیا میں کسی کو مارا ہوگا, کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے مال چھینا ہوگا, کسی کے پیسے ناک کھائے ہوں گے, کسی کو کم تولا ہوگا, کسی کو کم ناپا ہوگا, وہ سارے لوگوں کو بھی آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کریں گے قیامت کے دن, لہذا وہ کہیں گے کہ اللہ اس کی طرف تو ہمارا ہی میرا فلاں حق نکلتا ہے, میرا فلاں حق نکلتا ہے, میرا فلاں حق نکلتا ہے, فلاں دن اس نے مارا تھا میرا اس سے حق دلوائی ہے, اس نے میری زمین قبضے میں کی تھی اس کا عوض دلوائی ہے, اس نے میرا مکان لے لیا تھا اس کا عوض دلوائی ہے, اس نے مجھے چانٹا مارا تھا اس کا بدلہ دلوائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اس کی نیکیاں دیتے جاؤ بھائی, تو فرشتے جو ہیں حساب کریں گے, اور جتنا اس نے دوسروں کا حق مارا ہوگا اتنے اس کی نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے. اب فرشتے نیکیاں دیتے جائیں گے اور اہل حقوق کو نمٹاتے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے, اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے. جب رہ جائیں گے تو جو اہل حقوق رہ جائیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو حق ملا نہیں ابھی, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا بھائی ان کا بھی تو حق دلواؤ. کہ جی اب اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی, اب ہم کہاں سے دیں, کیا دیں ان کو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی ایسا کرو کہ جس کا حق ہے اس کے حق کے برابر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. اب فرشتہ جتنا جتنا کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ستایا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، گالی بکی ہوگی، اب اتنے ہی گناہ لے لے کر کے اب اس کے گردن پہ ڈالتے جائیں گے. آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، اب ہو جائیں گے اس کی طرف گناہ ہی گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ ہے آخرت کا فقیر کہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، اب جا رہا ہے گناہ لے کر دوزخ میں. اس لیے آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اول تو ہمیشہ اس احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا حضرت ایک شعر ہے، عمر بھر اس اہتمام میں گزری، عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. یعنی ساری عمر اس فکر میں گزرے کہ میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، نہ گھر والوں کے لیے، نہ گھر سے باہر والوں کے لیے. ہر جگہ یہ احتیاط رہی کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، لہذا دوسرا معمول یہ رکھنا چاہیے، دوسرا معمول یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ الٹا سیدھا ہو جائے معافی تلافی کرو. خاص طور سے سفر پہ جا رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں یا کوئی غیر معمولی مدت کے لیے ایک دوسرے سے الگ، بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دیا. اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، گھر سے باہر والوں کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی، اور جن کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ملازمین ہیں، کارکنان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جب بھی علیحدگی ہو اور جدا ہونے والے ہوں تو بھائی کہاں سنا سب معاف، بھی حساب کتاب کی ساری غلطیاں معاف. اب یہ کتنا جملہ آسان ہے، کتنا طریقہ آسان ہے، تفصیل کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بس یہ عادت ڈالو کہ بھائی کہاں سنا سب، حساب کتاب کی ساری غلطیاں معاف، بھی لین دین سب صاف. تو اول تو اس بات کا اہتمام رہے گا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ہمارے سے ذاتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی ہم سے برائی نہ ہو، کسی کو ہم ستائیں نہیں، پریشان نہ کریں. اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے. پھر بھی ہم سے غلطی ہو تو اس غلطی کا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا معمول بنا لیں، اور اس بات کا بارہ خیال رکھیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ضرور اپنے ملنے جلنے والوں سے اپنا کہا سنا معاف کرا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آخرت کے حساب سے بچ جائیں گے. انشاءاللہ آخرت کا حساب بہت ہی مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے باز پوچھ کر لی کہ تم نے فلاں دن یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ ایسے کیوں کیا تھا، ایسے کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، فقط ہلاک، تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حساب لینے والے، بندہ اس قابل کہاں، اس میں اتنا حوصلہ کہاں کہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دے. تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ محاسب نے حساب ہی سیرا، یہ اللہ میرے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ حساب تھوڑی ہے. آسان حساب میں تو یہ ہوگا حساب نہیں ہوگا، بس اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اچھا فرمایا اچھا بھائی جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی معاملہ فرما دیا. ایک حدیث میں ہے کہ حضور کی امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں میں ہمیں شامل فرما دیں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لب بھریں گے یوں اور جنت میں ڈال دیں گے، 3 لب بھریں گے جنت میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں شامل فرما دیں. کیونکہ حساب دینے کی تو ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں، وہ کوئی بھی ہم میں سے حساب دینے کا قابل نہیں، بس آسان والا حساب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فرمائے. ایک حدیث میں جب آپ یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور 1 لب اور بڑھا دیجئے. آپ نے 1 لب اور بڑھا دی، پھر انہوں نے کہا 1 اور بڑھا دیجئے. آپ نے 1 اور بڑھا دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رہنے تو بھی اللہ تعالیٰ کے تو 1 ہی لب بہت ہے.
ہماری تمہاری لت تھوڑی چھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ کے لب کتنا بڑا ہوگا، تو ان کا تو ایک ہی لب میں سب آ جائے گا، اس لیے بڑھانے کی ضرورت نہیں، ان کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ایک ہی لب میں سب کو لے لیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے لے ہی لیں. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں، لیکن آخرت کا حساب اگر کسی کا ہو گیا تو بہت مشکل ہے، اور آج بہت آسان ہے. لہذا اپنی مونچھ نیچی کر لو، اپنی ٹوپی جو ہے اس کے پیر میں ڈال دو، اور یہیں معافی تلافی کر دو. یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں بالکل اٹل ہیں، تین چیزیں بالکل اٹل ہیں. ایک تو جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی. آپ نے قسم کھا کے فرمایا یہ ایسے یہی ہے، اور جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، بس نیت صحیح ہو اللہ کی رضا کی، مال حلال ہو، بس پھر جو چاہتے تھے وہ کر کے دیکھ لو، تو مال میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ بس سبحان اللہ. دوسرے جو مظلوم کسی ظالم کے ظلم کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. وہ ذلیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرماتا. دنیا والے ذلیل کریں تو کریں، مگر عند اللہ تو وہ عزیز ہے. اور جو مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقر کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں. تین چیزیں آتا نہیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ان شاء اللہ تعالیٰ گھاٹے میں نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی بخشنے والے ہیں. بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ بھائی توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اور کیا کہتے ہیں فرائض معاف نہیں ہوتے ہیں. اس لیے جس نے کسی کو دنیا کے اندر کسی کے حق مارا ہے، یا کسی کو ستایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، جیسے کہ میں ایک مثال اکثر دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں وراثت تقسیم کرنے کا رواج نہیں ہے. نہ پردادا کی میراث تقسیم ہوئی، نہ دادا کی میراث تقسیم ہوئی، نہ ابا کی میراث تقسیم ہوئی، بیٹے بس کھا رہے ہیں، بیٹیاں محروم. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ باپ کی میراث پہ بیٹے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مرضی سے جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، بس نہ ماں کو حصہ دیتے ہیں، نہ بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں. یہ حرام ہے بالکل، اور بالکل ناجائز ہے. اور دوسروں کا حق مارنا ہی، اور ایک ایک روپیہ جو ہے نا آگ کا ایک انگارہ ہے. یہ بیٹے تو جناب اعلی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور بیٹیاں بیچاری بھوکوں مر رہی ہیں، ان کو ان کا حق دیتے نہیں. تو یاد رکھو، یہ دنیا میں تو تم کھا لو، آخرت میں سب اگلنا پڑے گا، اور پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے بندوں کی حق تلفیاں بھی معاف ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات بھی معاف ہو جائیں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے. اس لیے جس نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنے فرائض و واجبات نہیں ادا کیے، وہ توبہ بھی کریں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کریں. اور ایسی جس بندوں کے حقوق مار رکھے ہیں اور ان کے میراث کے حصے ان کو نہیں دیے ہیں، یا اور کسی طریقے سے کسی کا حق مارا ہے، تو بھائی وہ مرنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا ضروری ہے. توبہ بھی کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں جن کے حق مارا ہے، اور ادا بھی کریں. حضرت نے اس کے لیے ایک حدیث نقل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، چاہے وہ جانی ظلم ہو یا مالی، یعنی اسے ستایا ہو، پریشان کیا ہو، مارا ہو، یا اس کا مال ناحق کھایا ہو، اس سے آج ہی معاف کروا لے، اس دن سے پہلے کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم. حضور کے زمانے میں درہم اور دینار کا سکہ چلتا تھا. دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. اس لیے اس میں فرمایا کہ جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا, کیونکہ دنیا کے سکے دنیا میں آخرت میں یہ نہیں چلیں گے. اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بقل اس سے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا, اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. یہ ہوگا آخرت کے اندر. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حقوق العباد سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے علاوہ جس کا حق مارا ہے اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے یا ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ آخرت میں معافی تلافی کی کوئی صورت نہیں. اسی طرح دینار و درہم کے ذریعے کوئی فدیہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. روپے پیسے کے ذریعے آخرت میں کوئی فدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا, بلکہ اپنے ظلم کے عوض نیکیاں دینی پڑیں گی, اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے, جو بڑے خسارے کا سودا ہوگا. اس لیے دنیا میں حقوق العباد کی تلافی کر لینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معافی مانگنے پر جس طرح اس کو گناہ سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں خوش بھی بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش بھی بہت ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا گیا, اور وہ یہ کہ کوئی آدمی بہت ہی جنگل بیابان میں جا رہا ہو, دور دور تک نہ آدم نہ آدم ذات, نہ کسی قسم کی کھانے کی کوئی صورت, نہ ہریالی نہ سبزہ, ایسے خوفناک جنگل میں کوئی آدمی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہا ہے. اونٹنی پر ہی اس کا کھانا ہے, اونٹنی پر ہی اس کا پانی ہے, اونٹنی پر ہی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں, اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے. چلتے 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 جب تھک جاتا ہے تو آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر آگے چلوں گا. اب وہاں پر وہ اونٹنی کو اونٹ کو باندھ کر کے وہاں پر وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا اونٹ غائب. آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کہیں چلا گیا, رسی چھڑا کے بس وہ کہیں نکل گیا. اب یہ اس کی تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑی پہ چڑھا, وہاں ادھر ادھر دیکھا تو نظر نہ آیا, پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھا, پھر ادھر ادھر دیکھا تو نظر نہ آیا, پھر تیسری پہاڑی پہ چڑھتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید کہیں مجھے اونٹ نظر آ جائے تو میں بھاگ کے پکڑ لوں, وہ نظر ہی نہیں آتا. اور دور دور تک نہ آدم نہ آدمزاد, بس ریگستان ہی ریگستان. تو اب اس کو اپنے موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب تو نہ میں کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, اب تو مجھے مرنا ہی ہے. لہذا جہاں وہ دوپہر کو اس نے آرام کیا تھا پھر وہیں آ کر کے پھر وہ بیٹھ جاتا اور اپنے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کے مرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے کہ بھائی اب تو کوئی راستہ ہی نہیں میرے نہ آنے کا نہ جانے کا, کھانے کو ہے نہیں پینے کو ہے نہیں, اب تو میں مروں گا. مرنے کے لیے مرنے کی نیت سے وہاں لیٹ جاتا ہے اور وہ آنکھ بند کر لیتا ہے. تھوڑی دیر میں آنکھ کھولتا ہے تو اونٹنی سامنے کھڑی, آنکھ کھلی تو ایک دم دیکھا اور اونٹنی تو سامنے ہی پاس ہی آ گئی, تو اتنا وہ خوش ہو, کتنا خوش ہوگا وہ بھائی, اس کے موت کے منہ سے آ گیا نہیں باہر, مرتے مرتے بچ گیا نہیں بچ گیا, تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی. حدیث میں فرمایا وہ خوشی کے مارے یوں کہے گا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ, یعنی مارے خوشی کے الٹا بول جائے گا, کہنا چاہیے یا اللہ آپ میرے رب میں آپ کا بندہ, لیکن خوشی میں وہ بہک جائے گا اور خوشی میں الٹا بول جائے گا کہ اے میرے بندے میں تیرا رب. فرمایا جیسے وہ خوش ہوگا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی معافی مانگنے سے. تو جب وہ اتنا خوش ہوتے ہیں تو بس پھر ہمیں تو دل و جان سے توبہ کرنی چاہیے، اور سچی توبہ کرنی چاہیے. اور سچی توبہ وہی جو میں نے ابھی بیان کی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو تین شرطیں ہیں، اور بندے کی حق تلفی کی ہے تین کے علاوہ چوتھی بھی شرط ہے، اور بس زندگی بھر اس کا معمول بنا لیں، جب بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں. یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ میں نے ابھی تو توبہ کی تھی اب پھر دوبارہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کروں پھر گناہ. ارے بھائی ہمارے بزرگ اس کی ایسی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بھائی ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ کپڑے بدلتے نہیں بدلتے، تو کبھی آپ نے دھلوانے بند کیجیے کپڑے، چھوڑو بھائی کہاں تک کپڑے دھلوائیں، ان کا تو معاملہ ایسا ہے کہ دوسرے دن میلے تیسرے دن میلے دوسرے دن میلے تیسرے دن، چھوڑو کون دھلوائے. کبھی کسی نے ایسا فیصلہ کیا تو کرے گا تو پاگل کہلائے گا نہیں کہلائے گا، سب یہ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے کپڑے دھلوانا چھوڑ دیے. میں بیوقوف نہیں ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو روزانہ میلے ہوتے ہیں، صبح جاتا ہوں شام کو کپڑے میلے ہوتے ہیں. تو کراچی میں تو شہر میں سے شہر کے باہر سے شہر میں ہو کیا ہو تو کالے کپڑے، تو ایسے کپڑوں سے کیا فائدہ جو کالے ہو جائیں میلے ہو جائیں. تو کیا پہننا چھوڑ دیے کسی نے کپڑے؟ تو جیسے کپڑے نہ پہننے والے بیوقوف اور پاگل، ایسے ہی کپڑے نہ دھلوانے والا بیوقوف اور پاگل. کیوں بھائی؟ دھونے کا سامان جب موجود ہے تو پھر دھونے میں کیا حرج ہے؟ تو جیسے صابن موجود ہے کپڑے دھونے کے لیے، تو توبہ موجود ہے گناہوں کے میل دھونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے تو کھولا ہے کہ بھائی تم سے غلطی سے گناہ ہو جائے، یا چلو کبھی جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، بس پھر ایسے ہو جاؤ جیسے گناہ نہیں کیے. اور طالب اعظم بھی کم اللہ ذنب لہو، حدیث شریف کے الفاظ ہے. لہذا مایوس بھی نہ ہو اور توبہ کی بنیاد پہ گناہ کرو بھی نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحم ہے لہذا چوری کرو ڈاکہ ڈالو شراب پیو جوا کھیلو، یہ بھی غلط ہے. نماز مت پڑھو روزے مت رکھو، یہ بھی غلط ہے. پھر ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی کم ہوتی ہے. اللہ بچہ اللہ تعالیٰ بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے کہ دنیا میں توبہ بہت آسان ہے، بندوں کی حق تلفیوں سے معافی مانگ لینا بالکل آسان ہے، آخرت میں مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ایک شعر یاد آ گیا وہ سن لو. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بابا نجم حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے اور کراچی میں تھے، میں نے بھی الحمدللہ ان کی بہت مرتبہ زیارت کی ہے. وہ کبھی کبھی یہ شعر سنایا کرتے تھے. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، یعنی توبہ کی. جب توبہ کی دولت ملی ہوئی ہے تو گناہوں کی ایسی تیسی، جیسے گناہوں سے کیا مایوس ہونا، بس کرو توبہ اور ہو جاؤ گناہوں سے پاک صاف. اللہ تعالیٰ ہم نے سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے، ہمارے سارے متعلقین کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے سارے اساتذہ کرام، اکابر و مشائق کے، جملہ احباب و جملہ متعلقین کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو اپنے رحمت سے ضرور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ آئندہ بھی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، یا ذل جلالی و الاکرام، اپنے کرم اور اپنے فضل سے یا اللہ یا اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، یا اللہ ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، زندگی ہی میں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حق تلفیوں کی یا اللہ معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، جس کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی ہو، یا اللہ کسی کا ہم نے حق مار لیا ہو تو دنیا میں اس سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ بھی اپنے حقوق معاف فرما دینا، دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو اور آپ کا بھی کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، اگر ہو تو آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، اور ہمیں یا اللہ بالکل پاک و صاف فرما کر اٹھا لینا، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال و الاکرام، آپ کی رحمت لامحدود ہے، آپ کی مغفرت لامحدود ہے، اور ہمارے سارے گناہ بالکل محدود ہیں، لہذا ضرور اپنی لامحدود رحمت سے ہمارے محدود گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ گناہوں سے پاک فرما، اور گناہوں کا وبال بھی ہم سے دور فرما، گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، مصیبتوں بیماریوں میں مبتلا ہیں، سبھی کو دور فرما، یا اللہ سبھی کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو، سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اپنے رحمت سے عافیت کاملہ عطا فرما، ہم سب کو، سب مسلمانوں کو عافیت دارین عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائیاں مانگی ہیں، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے حضور نے دنیا اور آخرت کی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، اور ضرور بے ضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص کی ایمان پر فرمانا، یا اللہ ضرور بے ضرور ہمارا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب.